لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات الله
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مجلس مختصر ہونی ہے. بہرحال آج سنڈے ہے اور اس دن کا پورا فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ کے بچوں کا اور گھر والوں کا بھی کچھ حق ہوتا ہے، اس لیے کافی وقت گزر چکا ہے اور مختصر مجلس پیش کرنی ہے آپ کی خدمت میں. مرثیہ بھی الحمدللہ طولانی ہو گیا ہے. اچھا مرثیہ پڑھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں، مجھے مرثیہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زوردار مصرعہ جو ہوتا ہے وہ چوتھا ہوتا ہے، چوتھے کے بعد چھٹا مصرعہ ہوتا ہے، لیکن وہ چوتھا مصرعہ نہ مجھے سمجھ میں آتا ہے نہ چھٹا مصرعہ سمجھ میں آتا ہے. آپ لوگوں کو شاید سمجھ میں آتا ہو چونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوتا ہے، لیکن مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا. اس لیے مرثیہ میں سب سے زوردار جو مصرعہ ہوتا ہے چوتھا ہوتا ہے اور چھٹا ہوتا ہے. اس لیے ہم اور دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ مرثیہ میں پورا مصائب ہو جاتا ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ تو مجھے یہاں رونا آتا ہے. اب آپ لوگوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا نہیں، پتہ نہیں شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھی نگرم والے پڑھ رہے تو سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن یہاں پہ نہیں سمجھ میں آیا کچھ. انشاءاللہ خوب اور بہتر بھی مرثیہ انشاءاللہ ہوں. قرآن مجید کی آیہ کریمہ، آواز جا رہی مائک سے یا بغیر مائک کے پڑھیں؟ زیادہ آواز آئے گی بغیر مائک کے پڑھیں. باہر اچھا باہر بھی.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت الکرسی، آیت الکرسی کے ضمن میں جو آیتیں تھیں اس پر مجلسیں ہو رہی تھیں کہیں، لیکن بہت ساری باتیں نہیں عرض ہو پائیں، اور خاص کر قرآن میں ولایت اور برات پر جو اتنی زیادہ گفتگو کی گئی ہے اس کو ہم نہیں وہاں تک پہنچ پائے مختلف وجوہات سے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی شاید ہمارا معیار اتنا بلند نہیں ہوا کہ ہم بہت زیادہ آ کر قرآن کے گہرائیوں میں جا کر اس کو پیش کر سکیں، لیکن میں نے سوچا کہ اس مجلس میں تقریباً مجمع یہ ہوتا تھا وہاں پر، تو قرآن کی ایک دو آیتیں یہ عرض کیا کہ بہت ساری آیتیں ہیں جس نے اس موضوع پر آ کر قرآن میں گفتگو کی ہے، ولایت کے موضوع پر اور برات کے موضوع پر، یعنی کن لوگوں سے کس طرح سے کس وقت میں کیسے کیسے رابطہ رکھنا ہے اور کن لوگوں سے رابطہ توڑ کے رکھنا ہے. جو ولایت اور برات کے معنی آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ یہی تولا و تبرا ہے، یعنی تولا یعنی یہ کہ کن لوگوں سے ہمیشہ رابطے میں رہنا ہے، اور تبرع یعنی کن لوگوں سے ہمیشہ اپنے رابطے کو توڑ کر رکھنا ہے. معیار حق ہے، ہر حق والا حق خود ذات پروردگار ہے حق، اور حق میں جو بھی قدم آگے بڑھاتا رہے، جو بھی حق کے راستے کو آگے بڑھاتا رہے، جو بھی حق کے لیے کوششیں کرتا رہے، جو بھی حق کے لیے قربانیاں دے رہا ہو، ان سے ہمیشہ اپنے رابطے کو جوڑ کے رکھنا ہے، اور جو بھی حق کو کمزور کر رہا ہو، جو بھی حق کو ناتواں کر رہا ہو، جو بھی حق کے مقابلے میں آ جائے، ان سے اپنے رابطے کو ہمیشہ توڑ کے رکھنا ہے۔ نہ یہ دیکھنا ہے کہ کس قبیلے کا ہے، کس خاندان کا ہے، کس مذہب کا ہے، مذہب بھی نہیں دیکھنا ہے، چونکہ اللہ کے نزدیک مذہب کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ کے نزدیک نام کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کے نزدیک قبیلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لہذا جناب ابراہیم نے خود اپنے چچا سے، کہ جس نے پالا تھا، پوسا تھا، بڑھایا تھا، اس سے اگر جناب ابراہیم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے مجھے پالا ہے، لیکن آج سے ہمارا تمہارا رابطہ منقطع ہو جا رہا ہے، تم نے مجھے پالا ہے اس لیے ہم دعائیں کر دیں گے تمہارے لیے۔ سورہ ممتحنہ میں ایک بہت چھوٹا سا سورہ، میں سے ایک سورہ کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں گی اس چھوٹی سی مجلس میں، لیکن سورہ برات جو پورا سورہ ہی برات کا سورہ ہے، برات من اللہ ہے، یہیں شروع ہی ہوتا ہے، بسم اللہ بھی نہیں ہے، بسم اللہ اسی لیے نہیں ہے چونکہ برات کی بات ہے اور کافروں کی بات ہے اور ظالموں کی بات ہے، تو بسم اللہ سے نہیں شروع ہوتی، ہر جگہ بات بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، ہر سورہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، رحمت سے شروع ہوتا ہے، لیکن جب بات برات کی آتی ہے تو رحمت وہاں سے ہٹ جاتی ہے۔ سورہ توبہ شروع ہی ہوتا ہے بغیر بسم اللہ کے، برات من اللہ و رسول۔ اگر سورہ برات جا کر پڑھیں، سورہ انفال جا کر پڑھیں، تو ان سوروں میں بہت زیادہ جو گفتگو کی گئی ہے وہ سیاسی گفتگو ہے۔ دیکھ تو لفظ ہمارے یہاں سیاست کے لفظ بولیں تو فوراً کہتے ہیں سیاست کی باتیں ہو رہی، نہیں، سیاست جو باطل لوگ اپناتے ہیں وہ باطل ہے، لیکن حق والوں کی سیاست حق ہوا کرتی ہے۔ سیاست کے لفظ میں کوئی عرج عیب نہیں ہے، سیاست کا لفظ کن لوگوں نے لے لیا، سیاست سے کن لوگوں نے استفادہ کیا۔ اگر حق والوں نے سیاست اپنائی تو حق آگے بڑھتا چلا گیا، باطل والوں نے سیاست اپنائی تو باطل آگے بڑھتا چلا گیا۔ لہذا اگر آپ نے زیارت پڑھی ہو، زیارت جامع کبیرہ، کہ جو اہل بیت کی معرفت کی سب سے، معرفت کا سب سے بڑا منشور ہے، یعنی اتنا زیادہ اہل بیت کی معرفت کی ایک ساتھ کہیں پر گفتگو نہیں ہے جتنا زیارت جامع کبیرہ میں، پوری زیارت ہی ہے اہل بیت کی معرفت کی، بڑی زیارت ہے، تاکید ہے پڑھنے کی، خاص کر یہ کہ ہر آئمہ کے ہاں جب زیارت کرنے جائیں اس زیارت کو ضرور پڑھیں، اور ہمیشہ اس زیارت سے رابطہ رکھیں، کیونکہ اس زیارت کے ذریعے سے اہل بیت کی صحیح معرفت ہمیں ہو سکتی ہے۔ پوچھنے والے نے آگے پوچھا کہ امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام بھی کہتے ہیں، کہ ہم کس طرح آپ کو پہچانیں، جب آپ کے مزاروں پر جائیں، آپ کے حرم میں جائیں، آپ سے رابطہ رکھیں، تو کس طرح سے رابطہ رکھیں، کیسے آپ کو پہچانیں، تو اس کی تعلیم میں امام ہادی علیہ السلام نے یہ زیارت، زیارت جامع کبیرہ دی، بڑی زیارت، اس کی بہت ساری شرحیں بھی لکھی گئی ہیں، کئی کئی جلدوں میں شرحیں موجود ہیں، کہ میں نے عرض کیا کہ ان سب سے بھی ہم محروم ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ میں جو صرف اور صرف پوری زیارت امام اہل بیت کی معرفت کی زیارت ہے، اور صحیح معرفت کی زیارت جو امام نے معرفت کروائی ہے، اس میں پہلے بعض کتابوں، پہلے یا دوسرے ہی صفحے میں، چونکہ جیسے فاؤنٹ میں لکھی گئی ہو، دوسرے ہی صفحے میں جو کلمہ استعمال کیا اہل بیت علیہ السلام کے لیے، وہ ہے کہ سیاست العباد، اہل بیت علیہ السلام بندوں کی سیاست کرنے والے۔ یعنی کیا سیاست کے معنی کیا ہوئے؟ سیاست کا اصل معنی یہ ہے کہ اس طرح سے تدبیر کی جائے، اس طرح سے تدبیر کی جائے لوگوں کے لیے کہ ہر میدان میں وہ ترقی کرنا شروع کر دے، بلندی کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ اصل سیاست کا کام یہی ہوتا ہے۔ اب یہ باطل سیاست والے آ کر ساری تدبیریں اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پستی میں لے جائیں، خود کو بلندی کی طرف لے جائیں، یہ باطل سیاست ہے۔ باطل سیاست کا معیار ہے کہ خود کے لیے سب کو استعمال کر لینا، سب کو پست کرنا، خود کو جو ہے بچا لینا۔ لیکن حق سیاست کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو قربان کیے جانا اور لوگوں کو بلند کرنے چلے جانا۔ اور رسول اللہ کی سیاست یہ تھی، اہل بیت علیہ السلام کی سیاست یہ تھی کہ اپنے آپ کو قربان کرتے گئے تاکہ لوگ بلند ہوتے چلے جائیں۔ امام علی علیہ السلام کی سیاست یہ تھی۔ لہذا رسول اللہ نے، میں ایک جملہ یہ عرض کر دوں کہ البتہ بیان نہیں کرنا تھا، کہ رسول اللہ آئے مدینے میں، اس وقت مدینہ کتنا بڑا تھا جب رسول اللہ مدینے آئے؟ بہت چھوٹا سا مدینہ تھا، آپ کے ایک محلے اتنا بھی نہیں تھا، سر اس کا نام مدینہ بھی نہیں تھا، اس کا نام یثرب تھا۔ مدینہ معنی ہوتا ہے عربی میں شہر، اس کا نام یثرب تھا، ایک چھوٹی سی بستی تھی، بہت چھوٹی بستی تھی، رسول اللہ کے آنے کے بعد اس کا نام پڑ گیا مدینۃ النبی. چونکہ مکے سے بھی کچھ لوگ آئے اور تھوڑی تعداد بڑھ گئی, تو تعداد بڑھنے کے بعد اس اعتبار سے ان کا کہ یہ بھی شہر ہو گیا ہے, جبکہ شہر تب بھی نہیں تھا, اتنا بڑا تھا صرف یہ مدینہ. کہ مدینہ آنے کے بعد جب رسول اللہ نے ایک سال بعد جنگ بدر جا کر لڑی, تو جنگ بدر میں کل مجاہدوں کی تعداد بوڑھے جوان ملا کر 313 تھی, تو کتنا بڑا مدینہ ہوا. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مدینہ اتنا بڑا تھا کہ بوڑھے جوان نوجوان سب مل کے گئے جنگ میں لڑنے کے لیے, مدینہ کے لوگ بھی اور مکے کے لوگ بھی. مکے کے مہاجرین, مدینہ کے انصار, یہ سب مل کے گئے جنگ بدر لڑنے کے لیے, تو کتنے لوگ تھے؟ 313 لوگ تھے. اور اسی اعتبار سے خواتین تھیں اور بچے تھے, اور کچھ 400-500 کی تعداد میں یہودی بھی تھے. اتنا بڑا پورا مدینہ تھا. کوئی یہودی تو الگ ہو گئے, کیونکہ یہودی تو رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے. آئے تھے مدینے میں وہ اسی لیے کہ رسول اللہ کو ماننے کے لیے آئے تھے. یہودی لوگ آ کر مدینے میں بسے ہی اسی لیے تھے کہ ان کو اپنی کتابوں سے معلوم ہوا تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے جو مدینے میں اپنی حکومت قائم کرے گا. اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مدینے میں آ کر بسے ہی اس لیے تھے کہ رسول اللہ کی اگر حمایت کریں, رسول اللہ کی مدد کریں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ اسحاق کی نسل سے نہیں ہے بلکہ اسماعیل کی نسل سے ہیں, اتنی مسئلہ تھا. دیکھیں کہاں کہاں انسان گمراہ ہوتا ہے, کتنی کتنی باتوں پر گمراہ ہوتا ہے, یہ عبرت کی بات ہے. وہ لوگ جو صرف آ کر اپنی بستیوں کو چھوڑ کر مدینے میں اس لیے صرف بسے ہیں کہ جب رسول آئے گا اللہ کا تو ہم اس کی حمایت کریں گے, اس کی مدد کریں گے, اس پر ایمان لائیں گے, صرف اتنی سی بات پر کہ یہ رسول ہے تو ابراہیم کا بیٹا, یہ بھی ابراہیم ہی کی نسل سے ہے. لیکن ابراہیم کے دو بیٹے تھے, اسحاق اور اسماعیل. پوری جتنے انبیاء کا سلسلہ تھا اسحاق جناب اسحاق کی اولاد میں سے تھا, اور یہ یہودی بھی سب جناب اسحاق کی اولاد میں سے تھے, جناب یعقوب کی. جناب یعقوب کا ایک نام تھا اسرائیل, اسی لیے ان کو بنی اسرائیل کہتے تھے. یہ سب جناب یعقوب اور جناب اسحاق کی اولاد میں سے تھے, لیکن یہ جو نبی آیا وہ جناب اسحاق کی اولاد میں سے نہیں ہے بلکہ جناب اسماعیل کی اولاد میں سے ہے. تو جو ایمان لانے کے لیے آئے تھے وہی سب سے بڑے دشمن ہو گئے. اس مطلب کو یاد رکھیں. یہ ہو سکتا ہے, یعنی امام زمان آئے ان خطروں کو محسوس کریں, امام زمان آئے, ممکن ہے کہ یہ خطرہ لاحق ہو کہ جو لوگ سب سے زیادہ امام زمان کی باتیں کرتے ہیں, ممکن ہے کہ ان کے اپنے مفادات امام سے ٹکرانا شروع ہو جائیں, تو وہی امام کے مقابلے میں آگے کھڑے ہوں. تو یہ خطرات, یہ عبرت کی باتیں, یہ عبرت اسی لیے رکھی گئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینہ بس اتنا ہی چھوٹا سا مدینہ تھا جس میں اتنے سے مسلمان تھے کہ اتنا 313 لوگ ہوتے تھے جنگ میں, لیکن رسول اللہ اس چھوٹے سے مدینے میں آ کر رسول اللہ نے اپنی پوری حکومت, باقاعدہ حکومت, یہ بھی نہیں کہ فقط حکومت. رسول اللہ نے آ کے یہ نہیں کہا کہ ہم آئے ہیں رسول بھر کے, چلو تم لوگ نماز پڑھو, روزے رکھو, جھوٹ نہیں بولنا, اچھی اچھی باتیں کرنا, اتنا نہیں فقط. رسول اللہ نے آ کر مدینے میں پوری حکومت قائم کی, سزائیں دیتے تھے, قصاص کرتے تھے, ہاتھ کٹتے تھے, جنگ ہوتی تھی. اس چھوٹے سے مدینے کے ذریعے سے رسول اللہ نے 82 عدد جنگیں لڑی ہیں, اور یہ سب کیا تھا؟ یہ رسول اللہ کی سیاست کا حصہ تھا. سیاست کو دین سے جدا کیوں کیا گیا؟ یہ پہلا کام بنی امیہ کا تھا کی سیاست کو دین سے جدا کر دیں تاکہ لوگ میری حکومت پر کوئی اعتراض نہ کریں, مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں, ہمیں جو کچھ کرنا ہے ہمیں کرنے دیں. سمجھو بھائی, آپ نے کرسچینٹی میں یہ کام ہوا کہ سیاست کو دین سے جدا کر دیا گیا کہ دیندار لوگ وہ الگ لوگ ہیں, وہ چرچ میں جا کر اللہ اللہ کرنے والے ہیں, اور حکومت کسی اور کے ہاتھ میں, پھر وہ جو کچھ کرنا ہو کرتے رہیں. یعنی اللہ کی پوری زمین اور اللہ کے تمام انسان دوسروں کے ہاتھ میں دے دیے. لیکن رسول اللہ کا دین کیا تھا؟ رسول اللہ کا دین یہ تھا کہ رسول اللہ کے دین میں سب کچھ رسول اللہ کی حکومت کے تحت ہو رہا تھا, اور حکومت میں سب سے بڑی چیز سیاست ہوا کرتی. علم بھی ہے تو حکومت کے تحت ہے, دین بھی ہے تو حکومت کے تحت ہے, عبادتیں بھی ہیں تو حکومت کے تحت ہیں, پیغام دے رہے ہیں. اتنی چھوٹی سی حکومت جب تھوڑا سا بڑی تھی, سن 6 ہجری میں بہت زیادہ تعداد نہیں ہوئی تھی مسلمانوں کی, سن 6 ہجری میں بھی تعداد جو لشکر کی ہوتی تھی وہی 2000-2500 تک ہوتی تھی, سن 6 ہجری میں رسول اللہ نے صلح کر لی, تو صلح کرنے کے بعد اتنے چھوٹے سے مدینے سے رسول اللہ نے کہاں کہاں پیغام بھیجا؟ اس وقت کے سپر پاورز ایران کے پاس پیغام بھیجا, روم جو ہے ابھی اٹلی کا, روم کیپٹل اٹلی کا, جس کے انڈر میں پورا یورپ تھا, سیریا تھا, لبنان تھا, فلسطین تھا, یہ سب روم کے انڈر میں تھا. روم تک پیغام بھیجا, ایران پیغام بھیجا, بحرین پیغام بھیجا, یمامہ پیغام بھیجا, مصر پیغام بھیجا. یہ رسول اللہ کی سیاست تھی. یعنی رسول اللہ صرف یہ نہیں کہ اپنے مکے والوں کو بچا لیں, اپنے خاندان والوں کو, پوری انسانیت کی فکر ہے رسول اللہ, پوری انسانیت کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ. رسول اللہ کافروں کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کو کتنا درد ہوتا ہے, کافروں کو دیکھے, اپنوں کے نہیں. رسول اللہ جب کافروں کو دیکھتے ہیں کفر کی حالت میں اور جہالت کی حالت میں, بے ایمانی کی حالت میں, تو رسول اللہ کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن میں 2 جگہ یہ آیت آئی تھوڑا تبدیلی کے ساتھ, کہ رسول آپ سنبھالیں اپنے آپ کو, کہیں ان کو دیکھ کے آپ کی جان نہ چلی جائے. لعلک باخع نفسک, اے رسول کہیں اپنی جان نہ دے بیٹھے. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث آصفا, اگر یہ لوگ کافر لوگ ایمان نہ لے آئے تو ان کے ایمان نہ لانے کو دیکھ کر کہیں افسوس کی وجہ سے آپ کی جان نہ چلی جائے. یعنی رسول اللہ کافروں کو دیکھتے تھے, یا یام گزرے ہیں رسول اللہ کی وفات کے, کافروں کو جب رسول اللہ دیکھتے تھے, ابو جہل و ابو لہب جیسے لوگوں کو دیکھتے تھے, تو اس قدر صدمہ ہوتا تھا, اس قدر افسوس ہوتا تھا رسول اللہ کو, کہ اگر قرآن کو بار بار سمجھاتا تو یا رسول اللہ سنبھالیں اپنے آپ کو, کہیں جان نہ دے بیٹھیں, کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے. یہ رسول اللہ کا دین ہے. لذا درد ہونا چاہیے لوگ, جب مومنین لوگ گمراہ ہو رہے ہوں, یہ کافروں کی بات ہے, جب اپنے لوگ گمراہ ہو رہے ہوں, جب اہل بیت کے چاہنے والے گمراہ ہو رہے ہیں, تو ان سے نفرت نہیں کریں, ان کو دور نہیں کریں, ان کے لیے درد دل میں پیدا کریں, یہ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے, ان کو بتایا جا سکتا ہے, یہ اپنے لوگ ہیں, یہ اہل بیت سے سچ میں عشق رکھنے والے ہیں, دھوکہ دیا گیا ان کو, اگر ان کو سمجھائیں یہ آ جائیں گے. یہ رسول اللہ کا دین ہے. تو رسول اللہ نے ایک ایسی چھوٹی سی جگہ پر آ کر کیا کیا, آ کر حکومت, باقاعدہ حکومت قائم کی. حکومت کا مرکز رسول اللہ کا. اب یہ حکومت ہم کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ دیکھتے ہیں رسول اللہ کے سر پہ تاج نہیں ہے, رسول اللہ کے نیچے تخت نہیں ہے, رسول اللہ کے لیے سونے کی کرسیاں نہیں ہیں, اس لیے ہم کو حکومت سمجھ نہیں آتی. یعنی بات ابھی ہم ایک جگہ پر تھے, وہاں ایک بڑے عالم کے بیٹے نے کہا کہ رسول اللہ نے بھی حکومت نہیں کی تھی. کیوں نہیں کہہ رہا تھا, یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہہ رہا تھا رسول اللہ کو تاج نہیں دکھائی پڑ رہا ہے. رسول اللہ تو بہت معمولی زندگی گزار رہے ہیں, رسول اللہ تو ایک بہت ہی سادہ لباس پہن رہے ہیں, رسول اللہ تو ہر انسان کے ساتھ آ کر کام کر رہے ہیں. جب مسجد نبوی بننے لگی تو آ کر جب سب پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں, رسول اللہ بھی لا رہے ہیں پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں, کسی نے آ کر یا رسول اللہ آپ کام کر رہے ہیں, کہاں اللہ کو پسند ہے کہ سب کی طریقے سے ہم بھی کام کریں؟ یہ واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں, یہ رسول اللہ کے جس چیز نے آ کر اتنی بڑی تبدیلی پیدا کی. میں نے عرض کیا کہ میں یہ بھی عرض نہیں کر پایا, رسول اللہ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں, راستے میں ٹھہرے, قافلہ ٹھہرا, کھانے کا وقت آیا, کسی نے کہا کہ ہم جانور کو ذبح کریں گے, جو یہی ہوتا تھا اس زمانے میں, کوئی اتنا کھانا تو نہیں ہوتا تھا, گندم بھی نہیں ہوتا تھا وہاں پر, کھانا یہی ہوتا تھا, رطب ہوتا تھا, خرما ہوتا تھا, جانور گوشت بہت مل جائے تو جانور ہوتا تھا. تو وہ کہا, کسی نے کہا کہ جانور کو ہم ذبح کریں گے, کسی نے کہا ہم صاف کریں گے, کسی نے کہا ہم دھلیں گے, کسی نے کہا ہم پکائیں گے, کسی نے کہا ہم دوسرے انتظام کریں گے, کسی نے کہا ہم آگ. تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں, لکڑی لے کے آئیں گے, ایندھن لے کے آئیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عالم اسلامی کا حاکم کہہ رہا ہے. آپ ایندھن لے کے آئیں گے؟ کہا ہاں ایندھن ہم لے کے آئیں, سب کے کام بٹے ہوئے, میرا اپنا کام یہ کہ ہم ایندھن لے کے آتے ہیں. یہ معمولی واقعات نہیں ہیں, یہ رسول اللہ نے وہ کلچر جو دیا تھا جس نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا عرب میں, اور اس کلچر سے محروم ہو گئے تو وہ سب کچھ چھن گیا ہم سے. 600 سالوں تک, یہ ویلڈورانٹ کا جملہ ہے جو امریکہ کا بڑا مورخ ہے, ویلڈورانٹ, اس کا جملہ ہے کہ 600 سالوں تک اسلام نے پوری دنیا پر علمی رہبری کی ہے, رہبر رہا اسلام. لیکن یہی اسلام جب رسول اللہ کی سیرت سے دور ہوتے گئے, اہل بیت کی سیرت سے دور ہوتے گئے, تو یہی اسلام کو لوگوں نے لیا. 700 سالوں تک علیکم السلام اسپین میں مسلمانوں کی حکومت رہی 700 سالوں تک, اور سب سے پہلے دنیائے وسٹرن دنیا نے اگر علم سے آشنا ہوئی یہ دنیا تو اسپین کے ذریعے سے جب اسپین میں اسلامی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا اور وہاں پہنچی تو آشنا ہوئے کہ علم کتنا آگے بڑھ چکا ہے. اور پھر دسویں اور گیارہویں ہجری میں, گیارہویں اور بارہویں ہجری میں جب عالم اسلام اور عالم مغرب کی جنگ ہوئی, 200 سال تک یہ جنگ چلتی رہی جس کو صلیبی جنگ کہتے ہیں, پتہ نہیں اس کو کیا دوسرا نام ہے, انگریزی میرے ذہن میں بھی نہیں ہے, کیا اس کو صلیبی جنگ کہتے ہیں. اس صلیبی جنگ جو 200 سال تک چلتی رہی, جب یورپ کے لوگ اسلام کی طرف آئے اور مسلمان بستیوں میں آئے اور وہاں آ کر کچھ دن رہے تو انہیں اندازہ ہوا کہ علم کیا ہے. ورنہ یہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ جب اسلام علم کی دنیا میں آگے بڑھ رہا تھا تو ہم جہالت کی دنیا میں غوطہ زن تھے, یہ اعتراف کیا ہے. یعنی 5ویں صدی ہجری سے لے کر کے 15ویں صدی ہجری تک 1000 سال کو کہا جاتا ہے یورپ کی جہالت کا دور, کہ اس 1000 سال میں کوئی بھی ایک قاعدے کے انسان پیدا نہیں ہوا وہاں پر, 1000 سالوں میں مڈل ایجز یا جو بھی آپ جہالت کا دور, قرون وسطیٰ جسے کہتے ہیں. پھر اسلام نے آشنا کیا, لیکن جب وہ رسول اللہ کی روح اور وہ اسلام کی روح اور وہ قرآن کی روح اور وہ اہل بیت کی روح مسلمانوں سے نکلتی چلی گئی تو مسلمان ذلت کا شکار ہوتا چلا گیا. تو وہ اسلامی سیاست تھی جس نے لوگوں کو اور پوری دنیا کو یہ مقام دیا تھا کہ اب دنیا یہاں تک پہنچ کے آئی. لیکن ہاں, انہوں نے علم لیا لیکن رسول اللہ کی اور بہت ساری چیزیں نہیں لیتا, علم بھی نقصان دہ ہوتا چلا گیا. ابھی علم نقصان پہنچا رہا ہے, علم کو جب فائدہ پہنچانا چاہیے تھا, لیکن علم اگر بغیر دین کے ہو, ایک بڑا موضوع ہے یہ, کبھی گفتگو کی جائے اگر موقع ہو اور زندگی رہے, اگر علم بغیر دین کے ہو تو بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. جس طریقے سے دین اگر بغیر علم اور عقل کے ہو تو یہ بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے, دین بھی نقصان دہ. دین اگر علم اور عقل کے بغیر ہو تو جہالتیں ہیں, بہت زیادہ تباہی آئی. 1 سال تک یورپ میں دین نے حکومت کی عقل کے بغیر, 1000 سال تک, 1000 سال تک یورپ میں دین نے حکومت کی ہے, کرسچینٹی نے حکومت کی ہے عقل اور علم کے بغیر, تو تباہ کر دیا. لیکن اس کے بعد جب علم کی حکومت آئی تو چونکہ دین سے اتنا پریشان ہو گئے تو انہوں نے دین کو بالکل باہر نکال کر دیا. یعنی ایک مشکل سے نکلے دوسری مشکل میں اپنے آپ کو جا کے ڈال دیا, دوسری مشکل میں آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا, جو محاورہ آپ بولتے ہیں یہی ہوا. اس سے اچھا محاورہ فارسی میں بولا جاتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ چلے تھے تو پلک سنوارنے کے لیے آنکھیں پھوڑ دیں. پلکیں سواری جاتی ہیں نا, خواتین زیادہ سنوارتی ہیں, ابھی تو مرد بھی سب کچھ کرنے لگے خواتین والے کہاں, پلکیں صرف سنوارتے ہیں, اب ایک آدمی پلک سنوارے تاکہ حسین چہرہ حسین ہو جائے. اب پلک سنوارنے سنوارنے میں کیا کیا, آنکھوں ہی کو پھوڑ دیا. تو یورپ والوں نے یہ کیا کہ وہ 1000 سال تک دین نے حکومت کی تھی, بہت تباہی مچائی تھی اس دین نے چونکہ عقل کے بغیر تھی, چونکہ علم کے بغیر تھی, لہذا وہ آئے عقل اور علم کی حکومت لے کے آئے تو دین کو بالکل باہر کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ آنکھ ہی پھوڑ ڈالی, چلے تھے سنوارنے کے لیے آنکھ پھوڑ ڈالی. آج کی تباہی یورپ کی اس زمانے کی تباہی سے بھی زیادہ بڑھ گئی. اس زمانے میں فقط وہ خود تباہ تھے, آج انہوں نے سب کو تباہ کر ڈالا ہے. افغانستان آپ فقط ایک نام لے رہے ہیں, نہیں صرف افغانستان کو نہیں, صرف عراق کو نہیں, صرف پوری دنیا کو نہیں, حتیٰ نیچر کو تباہ کر دیا ہے, حتیٰ سمندریں تباہی پر ہیں. اللہ نے جو نیچر بنایا اس کو تباہ کر دیا ہے. ایسا علم جو دین کے بغیر ہوتا ہے, ابھی دیکھیں پتہ ہیں 2060 تک کتنے شہر سمندروں میں ڈوب جائیں گے جو وہ نہیں مان رہے ہیں. اوزون کی لیئر جو پھٹتی چلی جا رہی ہے, کینسر کے جراثیم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا کیا ہے, یہ بغیر دین کا جو علم ہمارے پاس آیا اس نے صرف ہمیں نہیں تباہ کیا, صرف انسانوں کو نہیں تباہ کیا, حتیٰ نیچر کو بھی تباہ کر دیا. لہذا دین اگر بغیر عقل کے ہو تو وہ بھی تباہی ہی تباہی لاتا ہے. اب اس کے بہت ساری مثالیں ہیں, بہت سارے نمونے ہیں اپنے عالم اسلامی دنیا میں بھی بہت سارے نمونے, لیکن اس میں ہم نہیں جانا چاہتے. اور دوسری طرف سے اگر عقل کی باتیں ہوں اور علم کی باتیں ہوں بغیر دین کے تو یہ دوسری تباہی لے کے آتا ہے. یہ دونوں تباہیاں ہیں. ایک حسین خوبصورت اور آئیڈیل معاشرہ وہ ہے کہ جہاں پر جس طریقے سے عقل آگے بڑھ رہی ہے اسی طریقے سے دین بھی آگے بڑھ رہا, اور جس طریقے سے دین آگے بڑھ رہا اسی طریقے سے عقل اور علم بھی آگے بڑھ رہا. دونوں میں جہاں بھی کمی ہوگی وہاں سے تباہی شروع ہو جائے گی. رسول اللہ نے کیا اگر پیش کیا, رسول اللہ نے جہاں آ کر دین پیش کیا، دین کے ساتھ ساتھ اس سے کہیں کم نہیں بلکہ اس سے زیادہ عقل اور علم کو بھی پیش کیا. یہ چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، یہ پورا پوری ایک آئیڈیالوجی کو بتا رہا ہے کہ رسول اللہ مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں داخل ہو کے دیکھے کچھ لوگ علم کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ عبادتیں کر رہے ہیں. رسول اللہ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا. اب یہ نہیں کہا کہ عبادت کرنے والے تو بیکار ہیں، چلو علم کی باتیں، یہ بھی نہیں کہا کہ علم والے تو چلو یہ تو باتیں کر رہے ہیں چلو عبادت کر رہے ہیں، کچھ نہیں. رسول اللہ نے کہا کہ یہ جو عبادت کر رہے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میں آیا ہوں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. اور کدھر گئے؟ دیکھیں یہ باریکیاں ہیں، یہ نزاکتیں ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ افراد و تفرید کرتے ہیں. جو عبادت والے آتے ہیں وہ آ کر پوری دنیا کی تباہی بچا دیتے ہیں، جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دین کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ افراد و تفرید ہے. یہ جملہ میں نے مجلس میں کہا تھا کہ امیر المومنین السلام کا جملہ ہے، فرمایا کہ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، جاہل کو تم نہیں دیکھو گے مگر ہمیشہ دو حالت میں، ایک یا افراد کر رہا ہوگا یا تفرید کر رہا ہوگا، یا حد سے آگے بڑھا ہوگا یا حد کے نیچے ہوگا. کوئی علم میں آگے بڑھ رہا ہے تو عبادت کو چھوڑے پڑ رہا ہے، کوئی عبادت میں آگے بڑھ رہا ہے تو دین کو چھوڑے پڑ رہا ہے، کوئی علم کو چھوڑے پڑا ہے، کوئی عقل کو چھوڑے پڑا ہے، کوئی سوشل دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے تو معاشرے کو، گھر کو چھوڑے پڑا ہے، کوئی گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو معاشرے کو بھولا پڑا ہے. یعنی کیا؟ یعنی توازن نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم یعنی توازن کا راستہ. اس پر ہمارے ایک استاد ہیں جنہوں نے ایک مہینے تک تقریر کی ٹیلی ویژن پر، اہدنا الصراط المستقیم یعنی کیا؟ یعنی زندگی کے ہر پہلو میں توازن ہو. جہاں پر توازن نہیں ہوگا پھر ناگوار لگنے لگے گا، دوسروں کو بھی ناگوار لگتا ہے ہم کو بھی ناگوار لگتا ہے. اعتدال، اگر اعتدال ہونا ضروری. اسی لیے میں نے کہا مجلس تھوڑا چھوٹی ہو یہاں پر، آج چونکہ آج سنڈے ہے، بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، گھر والوں کا حق ہے، تو اگر یہاں توازن نہیں ہوگا تو یہ بھی برا لگنے لگے گا. یعنی کہ 12 گھنٹہ ٹہل ٹہل کے مجلس ہی کریں، دوسروں کو بھی حق ادا کرنا ہے. تعلیم کا اپنا حق ہے، علم کا اپنا حق ہے، دین کا اپنا حق ہے. جب ساری جگہ پر توازن نظر آئے تو زندگی بہت ہی حسین نظر آتی ہے. لیکن اگر توازن نہ ہو، ایک آدمی علم حاصل کر رہا ہے تو آتا ہی نہیں، مجلس ہی نہیں دکھائی پڑتا. ایک آدمی مجلس کر رہا ہے تو خالی 24 گھنٹہ ٹہل ٹہل کے مجلس. یہ توازن بگڑا ہوا ہے. بگڑے ہوئے توازن میں اچھی چیزیں بھی بری لگنے لگتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں. لہذا کوشش کریں کہ زندگی میں توازن. اہدنا الصراط المستقیم یعنی توازن کا راستہ، اعتدال کا راستہ. مستقیم راستہ توازن کا راستہ، اعتدال کا راستہ. الیمین و الشمال و مظلہ، نجیب البلاغہ میں جملہ ہے، داہنی طرف بھی گمراہی ہے بائیں طرف بھی گمراہی ہے، والجادت و حیل وسطی، اور وہ بیچ کا جو راستہ ہے وہ طریق یا جادت الوسطی، راستہ جو وہ احترام بھائی مستقیم راستہ ہے جس میں نہ افراد ہو نہ تفرید ہو. کیونکہ افراد و تفرید امیر المومنین السلام کے جملے کے مطابق ہمیشہ جاہل افراد و تفرید کر رہا ہوگا. افراد و تفریح سے بہت بچنا ہے، سب کو بچنا ہے. ایک وہ آتا ہے دیکھتا ہے کہ اتنی بری حالت ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہاں؟ یورپ پہنچ گیا. یہاں کے افراد سے تھک کر چلا جاتا ہے یورپ، وہاں ایک دوسرے افراد میں پڑ جاتا ہے، دوسری مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو یورپ میں پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے یہاں پہ مزہ نہیں آ رہا، یہاں پہ آ کر ایک دوسری افراد میں پڑ جاتا ہے. وہ علم کے افراد میں پڑا ہوا ہے، یہ نہیں معلوم اپنی ناقص دینداری کے افراد میں پڑا ہوا ہے. توازن یہاں بھی رکھا جا سکتا ہے، یورپ میں بھی جا کے رکھا جا سکتا ہے. توازن ہو تو یہاں بھی اچھا لگتا ہے، وہاں بھی اچھا لگتا ہے. رسول اللہ کی زندگی اتنی اچھی کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیونکہ توازن تھا زندگی، ہر ایک کا حق ادا کر رہے تھے. یہ کسی بزرگ کا جملہ ہے کہ جتنے بھی بڑے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ گھر کا حق ادا نہیں کرتے صحیح طریقے سے. گھر کے حق کی ادائیگی، بیوی کے حق کی ادائیگی بڑے کام کرنے والے نہیں کر پاتے، لیکن جو سب بہت زیادہ بڑا کام کرنے والے ہیں ان سے بھی جو بڑے ہوتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو نارمل سے تھوڑا آگے بڑھ کے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہے دوسروں کا حق ادا کرتے ہیں لیکن گھر کا حق ادا نہیں کر پاتے، کہ یہ بھی توازن کے خلاف ہے. لیکن انبیاء وہ آ کر جہاں سب کا حق ادا کرتے ہیں وہیں گھر کا بھی حق ادا کرتے ہیں. انبیاء کا ہنر یہ ہے. انبیاء میں اور ریفارمرز میں، مصلحین میں فرق یہ ہے کہ جو اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں وہ سب کی اصلاح میں تو لگ جاتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی حال کیا ہے نہیں معلوم. لیکن انبیاء وہ ہیں کہ جو جتنا یعنی زندگی میں اس قدر توازن ہے کہ پوری دنیا کی انہیں فکر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ گھر کے حالات سے بے خبر ہو جائیں. یہ باتیں صرف سوچنے کی، اس پہ آپ تعریف نہیں کر سکتے، ان تعریف کرنے کا موقع ایسے بھی نہیں دیتے جلدی. مشکل ہو گئی. تعریف والی مجلسوں نے بہت مشکل مچا دی ہے, بہت تباہی مچا دی ہے. جہاں تعریف میں ذاکر کی تو ساری تعریف ہو رہی ہوتی لیکن دین اس لائق نہیں رہ جاتا کہ اس کی تعریف کی جائے. مشکل ہے, دین کی تعریف کے لائق نہیں چھوڑتے. لہذا یہ طریقہ جان بوجھ کر بہت ہی اپنایا جاتا ہے کہ ضرورت اس بات کی. انبیاء وہ ہوتے ہیں. رسول اللہ نے آگے کیا کیا, رسول اللہ نے آ کر دین کو توازن کے ساتھ انتہائی محبت, انتہائی ولایت, لیکن ولایت کے ساتھ ساتھ برات بھی نظر آتی. یہ توازن ہے دین کا. اگر ولایت 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 کی باتیں ہوں, برات سمجھ میں نہیں آئے تو توازن نہیں ہے. جناب ابراہیم کا واقعہ قرآن میں, دیر نہ ہو جائے, میں نے وعدہ کیا ایک مختصر مجلس ہو, لہذا انشاءاللہ اس پہ وعدے پہ ادا کریں. جناب ابراہیم کا واقعہ قرآن نے آ کر اسی لیے اسوہ بنایا. جناب ابراہیم کا کہا, یہ سورہ ممتحنہ چھوٹا سا سورہ ہے دو صفحے کا, لیکن دو صفحے میں تین جگہ پر ولایت و برات کی بات کی گئی ہے دو صفحے کے سورے میں. ایک تو پہلی آیت میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء وی ولی. اے مومنوں, دیکھو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ولی نہیں سمجھ لینا. دشمن کو کبھی رابطہ محبت اور رابطہ ولایت سے جوڑنا نہیں. پڑوسی ہے تو پڑوسی کا حق ادا کر دینا, انسان ہے تو انسان کا حق ادا کر دینا, لیکن انسانی حق ادا کرنا اور ہے, پڑوسی کا حق ادا کرنا اور ہے, رابطہ ولایت جوڑنا یہ اور ہے, یہ نہیں جوڑنا. پھر چوتھی آیت میں جناب ابراہیم کو اگر پیش کیا, مثال بنا کر پیش کیا, یہ مثال اپنے ذہن میں رکھے ہیں, قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ, ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ, وہی اسوہ حسنہ جو رسول اللہ کے لیے قرآن نے دو جگہ پر قرآن میں اسوہ حسنہ کا استعمال ہوا, ایک رسول اللہ کے لیے استعمال ہوا, ایک جناب ابراہیم کے لیے استعمال ہوا. اور یہی وہ کلمات ہیں جو اہل بیت نے خود کے لیے, امام حسین علیہ السلام نے خود کے لیے جو جملہ استعمال, لکم فی اسوہ, میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے, یعنی ایک رول ماڈل. زندگی کو چاہیے, ہر انسان کو, ہر بچے کو, ہر جوان کو زندگی میں ایک نمونہ چاہیے جس کو دیکھتا رہے اور آگے بڑھتا رہے. اگر اس کو صحیح نمونے نہیں دیے گئے تو باطل نمونے خود بخود آ جائیں گے.
قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے, قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے, ہمارا وہ اصول ہے جو اسوہ رسول ہے, ہمارا وہ اصول ہے جو اسوہ رسول ہے, علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے, منافقت کی موت ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.
رسول اللہ اور اہل بیت کا سب سے بڑا رول جو اس کائنات میں آ کر ہے وہ یہ ہے اسوہ ہونے کا رول, وہ رول. اور وہ رول ادا ہوگا, بعد میں ادا ہوگا, ابھی ہم اس تک نہیں پہنچے ہیں, لیکن دھیرے دھیرے دنیا کو بہرحال وہاں تک پہنچنا ہے کہ اہل بیت اور رسول اللہ کو اپنا اسوہ بنائے. اور جب اسوہ بنانے کے لائق ہو جائے گی تو امام کا ظہور ہونے والا ہے. ابھی کبھی کبھی ہم ایسی باتیں آ کرتے ہیں جیسے کل ظہور ہو جائے گا, انشاءاللہ خدا کرے کہ ہو جائے, لیکن جب تک دنیا اس لائق نہیں بن پائے گی امام کی حکومت کے لائق, امام کی حکومت کے لائق بننے کے لیے راستہ ایک ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت کو اپنا اسوہ بنا لینا, کربلا کو اپنا اسوہ بنا لینا, کربلا کو اپنا رول ماڈل بنا لینا, کربلا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا, اہل بیت کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا. اس لائق جب دنیا ہو جائے گی یا اس لیے آمادہ ہو جائے گی, اس کے لیے آمادہ, ابھی آمادگی کا کام شروع ہو گیا الحمدللہ, خاص کر انقلاب کے بعد سے آمادگی بہت حد تک لوگوں میں پیدا ہوئی, جب اس کے لیے پوری دنیا آمادہ ہو جائے گی تو امام کا ظہور ہو جائے. جو اللہ تو نہیں چاہتا کہ امام کا ظہور, امام اس لیے نہیں ہوتا اس کو غیبت میں رکھا جائے, امام اس لیے ہوتا تاکہ آ کر لوگوں کی ہدایت کرے. لیکن اللہ نے 11 امام بھیجے لیکن لوگوں نے 11 امام کو اسوہ نہیں بنایا, تو 12ویں کو آ کر امام کو غیبت میں رکھا تاکہ لوگ پھر اس لائق ہو جائیں کہ اسوہ بنانے لگے. جناب ابراہیم کو کیا کہا, قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ, ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھی اصحاب یہ تمہارے لیے اسوہ ہیں. کس بات میں اسوہ ہیں؟ نقطہ بہت خوبصورت یہاں بیان کیا, خاص کر برات کا ذکر ہے. ابراہیم میں ولایت بھی بہت ہے, فرصت نہیں رہے گی کہ ولایت کا تذکرہ کر دیں. ابراہیم کی ولایت کا صرف ایک واقعہ اگر سننا چاہیں, ابراہیم کی ولایت کا عالم یہ ہے کہ اللہ سے ابراہیم کو اس قدر عشق ہے, اس قدر رابطہ ولایت ہے کہ کسی دوسرے کی زبان سے سنا کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے تو ٹھہر گئے. یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, جا رہے تھے, سفر کر رہے تھے, کہا کہنے والے آواز کانوں میں ٹکرائے, سبوح قدوس, رب الملائکت والروح، یہ بھی عاشق ہے، یہ اللہ کا خلیل ہے، یہ اللہ کا خود ولی ہے اور اللہ سب سے بڑا ولی ہے. دوسرے کی زبان سے اللہ کا نام سننا اتنا ابراہیم کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ٹھہر گئے اور جا کے ڈھونڈا کہاں سے آواز آ رہی. ڈھونڈا دیکھا کہ انسان نظر آیا، کہا بھائی ایک مرتبہ اور تو یہ جملہ کہہ دے. اگر ابراہیم خود اللہ کا نام لیتے، وہی تسبیح ابراہیم خود پڑھتے تو اس سے کہیں زیادہ اچھی پڑھتے، کیونکہ اولو العزم نبی ہیں. ابھی ابراہیم کو معلوم نہیں کہ فرشتہ ہے، میرا امتحان ہو رہا ہے، چونکہ انبیاء کو اتنا ہی معلوم ہوتا جتنا اللہ چاہے. علم جتنا دیا جاتا ہے اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا اللہ چاہے. اگر اللہ پہلے سے علم دیتا تو امتحان نہیں ہوتا، امتحان نہیں ہوگا. کچھ چیزوں کا علم روکا جاتا ہے تاکہ امتحان ہو جائے. اگر پہلے ہی سے امیر المومنین کو بتایا جاتا کہ شب ہجرت بستر پہ سوئیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو اتنا بڑا امتحان نہ ہوتا. امتحان اس وقت ہوگا کہ اس علم کو روکا جائے. لہذا علم ہے اہل بیت کے پاس، انبیاء کے پاس غیب کا علم ہے، لیکن کتنا؟ بِإِذْنِ اللہ، جتنا اللہ چاہے اتنا علم، چونکہ سب کچھ علم پروردگار کی طرف سے ہے. اگر ابراہیم کو معلوم بھی ہوتا کہ فرشتہ ہے، فرشتہ ہونے کے باوجود بھی اگر ابراہیم اس تسبیح کو پڑھتے تو فرشتے سے کہیں اچھی پڑھتے، کہ اولو العزم نبی ہیں، ابراہیم سے بلند مقام ہے. جبریل کہہ کے تھک گئے ہیں کہ ابراہیم کچھ مانگو مانگو مانگو، آگ میں جا رہے ہو، آگ میں جا رہے ہو، کچھ کہو. کہا تم سے نہیں کہیں گے. جبریل پریشان ہے لیکن ابراہیم کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم بلند ہیں، ابراہیم عظیم ہیں، ابراہیم اولو العزم نبی ہیں. لہذا اگر فرشتہ بھی ہوتا تو اس سے بہتر تسبیح کرتے، لیکن ابھی ابراہیم کو معلوم نہیں، ایک انسان تسبیح کر رہا ہے ابراہیم کے سامنے، لیکن چونکہ غیر میرے محبوب کو یاد کر رہا ہے اس لیے اچھا لگ رہا ہے. سمجھا بھائی آپ نے اس نقطے کو؟ سمجھے، چونکہ غیر کی زبان پہ میرے محبوب کا تذکرہ ہے، یہ رابطہ ولایت کا. ایک مرتبہ اور کہہ دے، کہا ایسے نہیں کہوں گا، فری میں نہیں کہوں گا. ایسے نہیں کہوں گا، پھر کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ کہا کہ جتنی تمہاری بھیڑیں ہیں اس میں سے آدھی مجھے دے دو. بھیڑیں یعنی اس وقت کا سارا کارخانہ اور کمپنی اور فیکٹری، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، چونکہ زمانے میں یہی ہوتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا. خاص کر ان ملکوں میں سب سے بڑا خزانہ انسان کے وہی جانور ہوا کرتے. کہا کہ آدھی بھیڑے دے دو. کہا لے لے آدھی بھیڑے لے لے، میرے اللہ کے ایک مرتبہ تو نام لے، ایک مرتبہ پکار تو مجھے. یہ ولایت ہے، یہ عشق ہے، عشق ولایت کا ایک مرتبہ. ایک مرتبہ اس نے اور کہا سبوح قدوس رب الملائکت والروح. اب یہ عشق اور بھڑکنے لگا.
سبحان اللہ،
عشق یہ ہوتا ہے، اور بھڑکنے لگا. کہا کہ ایک بار اور کہہ دے. کہا نہیں، فری میں نہیں، ایک بار اور میرے پر محبوب کا نام لے لے، فری میں نہیں. کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا یہ آدھی بھیڑیں اور. کہا یہ بھی لے جا، تو میری پوری دولت لے کے جا، صرف ایک مرتبہ میرے اللہ کا نام لے لے. یہ دین ابراہیم، ایک جگہ اللہ کا نام لیا. قرآن کہتا ہے کچھ لوگوں کے سامنے جب اللہ کا نام لیا ان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے، مشکل میں پڑ جاتے ہیں. اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، خدا نہ کرے کہ آپ کے شہر میں ایسا ہو. اللہ کا نام لیا دل تنگ ہونے لگتا ہے. اذا ذکر اللہ وحدہ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون. جب اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو ایک پکارا جاتا ہے، تو لوگوں کے دل تنگ ہونے لگتا ہے، برداشت نہیں ہوتا. اور ابراہیم وہ ہیں کہ ولایت ان کی یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے والا تو ایک مرتبہ خالی میرے پروردگار کا نام لے لے لے، میری بھیڑیں لے جا، میری دولت لے جا، سب کچھ لے جا. یہ بھیڑوں کی کیا بات ہے، اللہ کی بات آئے اپنے جوان بیٹے کو بھی میں دے دوں گا. یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے، اس کو کہتے ہیں ولایت. ولایت کے طور پر نہیں دیکھا گیا یہ سب کچھ. اور برات کیا ہے؟ برات یہ ہے کہ اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں جس نے پالا ہے، جس نے سب کچھ کیا ہے. قرآن نے آگے کہا، کیا کہا؟ اذ قالوا لقومہم، جب ابراہیم نے اپنی قوم سے، جس قوم میں خود چچا بھی موجود ہے، کیا کہتے ہیں؟ انا برعاء منکم ومما تعبدون، ہم برات کرتے ہیں، بیزار ہیں تم سے، تم سے بھی بیزار ہیں اور تمہارے معبودوں سے بھی بیزار ہیں. مما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے. یہ برات، وہ ولایت ہے، یہ برات، وہ اللہ کی ولایت ہے، وہ اللہ سے عشق ہے. اللہ کی صحیح ولایت سمجھ میں آ جائے تو رسول اللہ کی ولایت بھی سمجھ میں آ جائے، رسول اللہ کی صحیح ولایت سمجھ میں آ جائے تو امیر المومنین کی ولایت بھی سمجھ میں آ جائے. ولایت نہیں سمجھی گئی ہے چونکہ صحیح جگہوں سے نہیں سمجھی گئی. اس سے ساری مشکل جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس لیے کہ صحیح جگہوں سے نہیں سمجھی گئی ولایت, صحیح قانون کے تحت نہیں سمجھا گیا ہے. برات یہ کہتے ہیں کہ انا برعاء منکم ومما تعبدون, ہم بیزار ہیں, ہم برات کرتے ہیں, تم سے بھی برات کرتے ہیں اور تمہارے معبودوں سے بھی برات کرتے ہیں. کون سے معبود؟ من دون اللہ, جو اللہ کے سوا ہیں. اور اس کے بعد کیا جملہ کہتے ہیں؟ وکفرنا بکم, اور ہم کفر اختیار کرتے ہیں. وہی کفر جو دعائے سورہ بقرہ میں بھی ہم چار پانچ دن سے پڑھ رہے تھے کہ ایمان لانے کے لیے کفر ضروری ہے. اللہ اور اللہ والوں پر ایمان لانے کے لیے طاغوت کا انکار ضروری ہے, طاغوت سے کفر ضروری ہے, باطل سے کفر ضروری ہے. کفر کے معنی انکار کے ہوتے ہیں. اگر باطل کا انکار نہ کیا گیا, باطل کے مقابلے میں کفر نہیں اختیار کیا گیا, تو ایمان ہی نہیں آ پائے گا. فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, پہلے کفر باطلوں سے اختیار کرو, آج کے طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہو, اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا حوصلہ پیدا کرو, پھر ایمان آئے گا. اور جب کفر و ایمان دونوں آ جائے, طاغوت اور تولا و تبرہ دونوں آ جائے, تو فقط استمسک بالعروۃ الوثقی, اب اللہ کی مضبوط رسی سے متمسک ہو گئے, ورنہ بھی نہیں ہوئے ہیں. یہی جملہ ابراہیم میں, وکفرنا بکم, ہم کفر اختیار کرتے ہیں تم سے, تمہارے مقابلے میں ہم کافر ہیں. اے باطل خداؤں اور باطل خداؤں کے ماننے والوں, تمہارے مقابلے میں ہم کفر اختیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا کہا؟ ہم کہتے ہیں اسلام محبت کا مذہب ہے, رحمت کا مذہب ہے, پیار کا مذہب ہے, ملائمیت کا مذہب. ہاں ضرور یہ سب کچھ ہے, لیکن جہاں اسلام میں رحمت ہے وہیں غضب بھی ہے, جہاں اسلام میں تولا ہے وہیں تبرہ بھی ہے, جہاں اسلام میں محبت ہے وہیں سختیاں بھی ہیں. یہ آیت پڑھی تھی, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کی صفت یہ تھی کہ دشمنوں کے مقابلے میں بہت ہی سخت تھے, آپس میں بہت ہی رحم دل تھے. ابھی ہم بالکل الٹا ہو گئے ہیں, آپس میں سب سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں, دشمن کی بات آتی تو خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ رسول اللہ کے دین سے دور ہو گئے, قرآن سے دور ہوئے ہیں, دشمن کے مقابلے میں کچھ نہیں بولنا آتا. رسول اللہ کی اتنی بڑی توہین ہو گئی اسی سال, اتنا بڑا دشمن کھل کر اس کا چہرہ سامنے آ گیا, لیکن ہم کچھ بھی نہ بولے, کچھ بھی نہیں کیا. اس لیے رسول اللہ کا دین نہیں ہمارے پاس ہے, علی امیر المومنین کا دین ہمارے پاس نہیں. جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ وبدا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء, ہمارے اور تمہارے درمیان میں عداوت اور بغض ظاہر ہو چکا ہے. ابراہیم بھی بغض کر رہے ہیں, اپنے دشمن سے بغض نہیں کرتے, اللہ کے دشمن سے بغض کرتے ہیں. اپنے دشمن سے نہیں, یہ ہے برات ابراہیم کی. اب اس کے بعد آخری آیت بھی ہے, وقت گزر گیا اور بہت آیتیں ہیں. میں نے کہا کہ بہت ساری آیتیں ہیں, مسلسل سورے جو ہیں جس میں ولایت کی بھی باتیں اور برات سمجھایا گیا ہے. ولایت, پھر عرض کرتا ہوں, ولایت آخری مجلس چونکہ ہے, ولایت کے مطلب چند محبت کی باتیں کر لینا, چند واہ واہ کر لینا. چند واہ واہ کر لینے سے ولایت کا حق ادا نہیں ہوتا. میدان غدیر میں بھی کچھ لوگ آ کر واہ واہ کر رہے تھے, عربی میں کہہ رہے تھے واہ واہ. عربی میں واہ واہ کہتے ہیں بخن بخن, بخن بخن کے معنی مبارک نہیں ہے, چونکہ مبارک خود عربی لفظ ہے. اگر ان کو مبارکباد دینی ہوتی کہتے ہیں بارک اللہ, بارک اللہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ بخن بخن, واہ واہ علی, واہ واہ علی, آپ تو حاکم بن گئے. آج ہم بھی آ کر صرف واہ واہ کہہ کر چلے جاتے ہیں. ولایت صرف واہ واہ کرنے سے ولایت کا حق ادا نہیں ہوتا. ولایت یعنی کیا؟ یعنی مسلسل رابطے میں رہنا. ولایت یعنی غدیر کی ولایت کو اپنے اوپر آ کر نافذ کر لینا, یعنی امیر المومنین کی حکومت ہمارے اوپر ہو جانا. اگر معاشرے میں حکومت نہیں تو اپنے دلوں پر علی ابن ابی طالب کی حکومت ہو سکتی ہے. ہمارے رشتوں پر, ہماری محبتوں پر, ہمارے رابطوں پر, ہمارے لین دین پر, ہماری سوچ پر, ہماری فکر پر, ہماری زندگی پر, ہمارے عمل پر, ان سب پر امیر المومنین کی حکومت ہو سکتی. یہ ہے ولایت.
نعرہ حیدری, نعرہ سلامت قائم آل محمد, حجت ولی اعظم, حجت علی امام زمان علیہ السلام, برائے ظہور عزیز زہرا امام زمان علیہ السلام, بلند تر سلوا.
یہ حکومت ہو گئی تو ولایت سے رابطہ جڑ گیا. لیکن ہم سب کچھ اگر بخن بخن کہتے رہے, واہ واہ کرتے رہے, لیکن زندگی میں کوئی رابطہ امیر المومنین سے نہ جڑے, تو ابھی ولایت نہیں سمجھی گئی، ابھی ولایت کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے. ابھی ممکن ہے کہ غیروں سے ولایت جڑی ہو، جن سے ہم برات کی باتیں کرتے ہیں زندگی میں ان کی حکومت ہو. چونکہ غدیر میں حکومت کا اعلان کیا، کل میں نے عرض کیا غدیر میں محبت کی بات نہیں ہے، محبت کی بات پہلے آ چکی تھی، اللہ اسلکم علیہ اجرن الا المودت. غدیر میں امیر المومنین کی حکومت کا اعلان ہے. حکومت اگر کوئی چھین سکتا ہے تو معاشرے سے حکومت چھینی جا سکتی ہے، دلوں سے حکومت نہیں چھینی جا سکتی. اور علی بن ابی طالب کی حکومت 63 سالوں کے لیے نہیں تھی، کچھ سالوں کے لیے نہیں تھی، امیر السلام کی زندگی رسول اللہ کے بعد 34-35 سال رہی، نہیں امیر 30 سال کی رہی، 30 سالوں کے لیے علی بن ابی طالب کی حکومت نہیں. علی بن ابی طالب کی حکومت قیامت تک کے لیے ہے. آج جن قوموں نے علی بن ابی طالب کی حکومت کو قبول کر لیا ہے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہی ہیں، جنہوں نے نہیں قبول کیا وہ ہماری جیسی حالت میں پڑے گئے. کربلا بھی ولایت کو باقی رکھنے کے لیے تھی. کربلا کا بھی آخری مقصد اور اصلی مقصد جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیں کربلا کی، وہ بھی تاکہ رابطہ ولایت جو ٹوٹ گیا ہے. کوفے میں نام لینے والے بہت تھے امام حسین علیہ السلام کا، لیکن رابطہ ولایت ٹوٹا ہوا تھا ان کا. مشکل ان کی ولایت کی تھی، نام لیتے تھے، پکار رہے تھے، 12,000 خط لکھے گئے، اور ایک ایک خط پہ کبھی کبھی 20-20 لوگوں کے، 50-50 لوگوں کی دستخطیں تھیں. امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن پوری، کیا کہتے ہیں آپ یہاں پر، بوریا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پورا ایک بڑا تھیل، دو تھیلے لا کر ڈال دیے کہ یہ تم نے خط مجھ کو لکھے تھے، کوفے کے لوگوں، تم نے مجھے بلایا تھا، تم نے مجھے بلایا تھا اپنے فائدے کے، بلایا تھا اپنے فائدے کے لیے، لیکن جب دین پہ کچھ دینے کی باری آئی تو امام کے مقابلے میں، کیونکہ رابطہ ولایت نہیں تھا. نام لے رہے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ حسین ابن علی 20 سال پہلے یہاں پر زندگی گزار چکے ہیں، 4 سال تک یہاں پر کوفے میں رہ چکے ہیں. لہذا کوفے کے لوگ پہچانتے تھے امام کو، جانتے بھی تھے، محبت بھی تھی امام سے، محبت بھی تھی، لیکن شیعہ نہیں تھے. دیکھیں فرق ہے، محبت ہونا اور شیعہ ہونا اور. ایک شخص آیا امام صادق السلام کا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، کہا کیسی باتیں کرتے ہو، اگر تمہیں کہنا ہے تو یہ کہو کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. شیعہ چاہنے والے سے نہیں ہوتا، شیعہ ایک آئیڈیالوجی ہے، شیعہ پورے دین کے ساتھ چلنا. شیعہ یعنی جس پر ولایت کی حکومت ہو، جس پر غدیر کی حکومت ہو، جو غدیر کے سائے میں زندگی گزار رہا ہو، صرف 18 ذی کو غدیر نہیں منا رہا ہو. شیعہ یعنی وہ جو پوری زندگی میں غدیر کے سائے میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. علی ابن ابی طالب کے سائے میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. کہا یہ باتیں نہیں کرو، شیعہ شیعہ نہیں کہو، اگر تمہیں کہنا ہی ہے تو اتنا کہو کہ ہاں ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. کوفے کے لوگ بھی چاہنے والے تھے. یہ واقعہ میں نے بیان کیا مجلس میں کہ جب پوچھا فرزدق سے کہ کوفے کی حالت کیا ہے، کہا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں. دل آپ کے ساتھ یعنی چاہنے والے تھے. سنا نا یہ جملہ آپ نے، دو مرتبہ دو لوگوں سے امام نے پوچھا یہ راستے میں، ایک فرزدق سے، ایک دوسرے غالب نام کا شخص سے. دونوں نے یہ جملہ کہا کہ مولا دل آپ کے ساتھ ہیں، قلوبہم معک و سیوفہم علیک، دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ، دل آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کو چاہتے ہیں، جانتے ہیں کہ آپ پاکیزہ ہیں، آپ عظیم ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. جو بھی پاکیزہ ہوگا اس کے ساتھ لوگوں کا دل ہوگا، لیکن جب بات اپنی زندگی کی آئے گی، جب بات چند پیسوں کی آئے گی، جب بات چند سکوں کی آئے گی، تو آپ کے مقابلے میں بھی آ کر کھڑے ہو جائیں گے. کیوں کھڑے ہو جائیں؟ اس لیے کہ رابطہ ولایت نہیں جڑا ہوا ہے. محبت ہے لیکن رابطہ ولایت نہیں. کربلا کا واقعہ اسی لیے تھا تاکہ رابطہ ولایت پیدا کر دیا جائے، پیدا ہو گیا. عزیزو کربلا میں 72 لوگ آئے تھے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ہزاروں کی تعداد میں، اتنا رابطہ ولایت ہو گیا. جان دینے کے لیے، جان دینے سے بھی بڑھ کر، جان دینا تو بہت بڑی چیز نہیں ہے، جان دینے سے بھی بڑھ کر بہت کچھ دینے کے لیے کربلا میں موجود، اس لیے اتنی بڑی قربانیاں دی گئیں. اور قربانی دینا ان کے لیے پھر بھی آسان تھا، قربانی دینے کے بعد بھی بہت کچھ دیا. جو کچھ عاشور کے دن ہو گیا وہ سخت تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ سخت تھا جو 11 محرم کو ہوا. چونکہ ہم 11 محرم کو عاشور کے دن ماتم کر کے تھکے ہوتے ہیں، احساس نہیں کرتے 11 محرم کون سا دن ہے. اہل بیت کے لیے اس تاریخ ہے، پوری دنیا میں، پوری تاریخ میں اہل بیت کی سو سال کی پوری تاریخ میں سب سے سخت دن جو آیا وہ 11 محرم کا دن تھا. کیوں یہ دن سب سے سخت تھا؟ اس لیے سخت تھا کہ 11 محرم کو جب سورج نکلے گا اور 11 محرم کو جب اجالا ہوگا تو اہل حرم کے سروں پر چادریں. یہ وہ تھا جس کو یاد کر کے سید سجاد روتے تھے, یہ وہ تھا جس کو یاد کر کے بیویاں گریا کرتی تھیں. شام غریبہ بہت دردناک تھی, شام غریبہ بہت اذیتناک تھی. شام غریبہ میں بیویوں کو بہت رونا تھا, شہیدوں کو رونا تھا, لیکن سارے گریے کے ساتھ ساتھ صرف اس بات کی فکر لاحق تھی کہ صبح ہونے والی ہے, صبح سے نزدیک ہو رہے ہیں. جیسے جیسے صبح سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں ان کے دل کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ جیسے ہی صبح ہوگی اور اجالا ہوگا تو زینب نامحرموں کے سامنے ہوگی. ام کلثوم نامحرموں کے سامنے ہوگی. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ 11 محرم کیسے آئی اہل بیت. اور پھر اس حالت میں جب کوفے لایا گیا, کوفے میں تماشائیوں نے آ کر گھیرا, تماشا دیکھنے کے لیے آئے. چونکہ جب ولایت کا رابطہ نہیں ہوتا تو تماشائی بن جاتے ہیں لوگ. تماشا دیکھنے کے لیے جب آئے تو جناب ام کلثوم نے, جناب ام کلثوم چھوٹی بہن تھی. کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں جناب ام کلثوم کا مصائب نہیں پڑھا جاتا زیادہ. اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ ام کلثوم چھوٹی بہن تھی, اور اہل بیت کا ادب یہ تھا کہ جب کوئی بڑا ہوتا تھا تو چھوٹے گفتگو نہیں کرتے تھے. جب تک رسول اللہ موجود تھے امیر المومنین نے کوئی خطبہ نہیں دیا, آ کر صرف سنتے تھے. امام حسین علیہ السلام کے سامنے جناب عباس کوئی کلام نہیں کرتے تھے, صرف امام کی انتظار کرتے تھے, امام کچھ بولیں اور میں اطاعت کروں. چونکہ جناب زینب موجود تھیں تو ام کلثوم گفتگو نہیں کرتی تھی, خطبہ نہیں دیتی تھیں. لیکن جب کوفے کے بازار میں دیکھا, چونکہ بی بی خود بھی 20 سال پہلے اسی کوفے میں تھیں, جب دیکھا کہ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں, جن کے گھر والوں کو ہم نے قرآن پڑھایا ہے, جن کو ہم نے درس دیا ہے, وہ آج آئے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے, تو ام کلثوم نے یہ فریاد بلند کی, یا اہل الکوفہ غضوا ابصارکم, اے کوفے کے لوگوں تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو. یا اہل الکوفہ غضوا ابصارکم اما تستحون من اللہ ورسولہ, کیا تمہیں اللہ اور رسول سے شرم نہیں آتی کہ ان تنظروا الی حرم رسول اللہ وهن حواظر, کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنی آنکھیں کھول کھول کر حرم رسول اللہ کو دیکھ رہے ہو جبکہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں, ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں, تم دیکھ رہے ہو انہیں, تمہیں اس بات پہ شرم نہیں آتی؟ کس طرح سے استقبال کیا گیا ہے کوفے کا استقبال, اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ عاشور کے دن سر کو جدا کر کے تمام اصحاب کے سر کو بعد میں جدا کیا گیا, لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے شہادت کا وقت تمام ہوا, سب سے پہلے ظالموں نے امام کے سر کو جدا کر کے فوراً خولی کے ہاتھ میں دے کے کوفے کی طرف روانہ کر دیا. دوسرے سر بعد میں آئے, سب سے پہلے عاشور کے دن ہی خولی تیز گھوڑے کو دوڑاتا ہوا حسین ابن علی کو سر کے لے کے کوفہ آ گیا. رات میں, دیر رات میں پہنچا کوفہ, دیکھا کہ دارالعمارا کا دروازہ بند ہو گیا ہے, تو وہ واپس پلٹ کے آ کر اپنے گھر میں تنور میں سر کو رکھ کر بیٹھ گیا. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب خولی کی بیوی نے پوچھا تم کیا لائے ہو, اس نے سرپوش کو ہٹایا تو دیکھا حسین ابن علی کا سر ہے. کہا لعنت ہو تجھ پر, لوگ اپنے گھر میں سونے اور چاندی لے کے آتے ہیں, تو نے رسول اللہ کے بیٹے کا سر لا کے ہمیں دیا. اس سر کو صبح 11-12 محرم کی صبح میں عمر سعد کے سامنے پیش کیا گیا, 12 محرم کو دوسرے سر بھی آ گئے. کوفے میں زینب و ام کلثوم کا استقبال کیسے کیا گیا؟ زینب ام کلثوم کا استقبال یہ تھا کہ سروں کو نوک نیزے پہ بلند کیا گیا اور آ کر زینب ام کلثوم کے سامنے اس سر کو رکھ دیا گیا. اب ہم یہ بیان کر سکتے ہیں اور آپ سن سکتے ہیں, زینب وہ ہیں کہ جنہوں نے مدینے میں صرف یہ سنا تھا کہ میرا بھیا جانے والا ہے, تو کہا تھا اے عبداللہ اگر تم مجھے جانے نہیں دو گے تو تم شوہر ہو, تم روکو گے تو میں جاؤں گی نہیں, لیکن یہ جان لو کہ حسین کے بغیر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی. اب یہی زینب کوفے میں آئی ہے, سامنے بھائی کا سر ہے. نوک نیزے پہ حسین کا سر ہے، چہرے پر خاک اڑی ہوئی ہے، چہرہ خون سے رنگین ہے، سر کے بالوں پر خاک اڑی ہے۔ زینب کے سامنے جب بھیا کے سر اس طرح آیا تو بی بی نے وہاں پر چند اشعار پڑھے۔ زینب نے چند اشعار پڑھے، آواز دی، یا ہلال لمستتم کمالا، اے میرے چاند۔ ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو پہلی دوسری تاریخ کو نکلتا ہے، چاند مکمل ہوتا ہے لیکن دکھائی تھوڑا سا پڑتا ہے۔ جناب زینب کے، اے میرے چاند، اے میرے ہلال، ابھی تو تو پورا کامل طریقے سے دیکھا نہیں گیا تھا، ابھی تو تجھے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، کیا ہوا؟ غالہ خصفت فبدا غروبا، کیا ہو گیا کہ تجھے غروب لگ گیا، کیا ہو گیا کہ تجھے گہن لگ گیا؟ اور پھر بی بی فرماتی ہیں، ما توہم تو یا شقی کا فوادی، اے میرے دل کی ٹھنڈک، اے میرے دل کا سکون، اے میرے حسین، میں نے تو یہ توہم بھی نہیں کیا تھا، میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان ہذا مقدرا مکتوبا، کہ ایک دن وہ آئے گا کہ زینب کو اس طرح بھائی کا سر دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد کے شعر سنیں گے، فرماتی، اے میرے بھیا، کل میں نے مصائب میں پیش کیا تھا کہ زینب کو ابھی یقین کرنا تھا۔ جب ایک بیگ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پہلے یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ ہو گیا، ایک دن میں اتنا سب کچھ لٹ گیا۔ زینب نے یہ نہیں سوچا تھا کہ سامنے بھائی کا سر اس طرح خون اور خاک میں اٹا ہوا دیکھنا ہوگا۔ آواز دیتی، بھیا میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد یہ دیکھتے دیکھتے زینب کی نگاہ حسین کی بیٹی پہ پڑی، اور وہ بے چینی، وہ غربت، وہ عالم دیکھا، آواز دی، یا اخی فاطمہ الصغیرۃ کلمھا، اے میرے بھیا، آ کر اپنی بیٹی سے تھوڑا سا گفتگو کر لو، اے میرے بھیا، تھوڑا سا اپنی اس بیٹی سے کلام کر لو۔ فقط کاد قلبھا ان یذوبا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ انقریب آپ کی اس بچی کا دل پگھل جائے، کہ اتنا صدمہ پڑے کہ دل پگھل جائے۔ یا اخی قلبک الشفیق شقیق علینا ما لہ قد قسا وسار صلیبا، اے میرے بھیا، تمہارا دل تو بڑا مہربان تھا، اے میرے بھیا، جب بھی زینب تمہیں آواز دیتی تھی آپ جواب دیتے تھے، آج کیا ہو گیا ہے کہ زینب پکار رہی ہے اور آج بہن کو کوئی آواز نہیں دیتے؟ ما اذل الیتیم حین ینادی بے ابھی ہے ولا یراہ مجیبہ، وہ یتیم کیا کرے جو اپنے باپ کو بار بار بلائے، جب اسے نیزوں سے تکلیف دی جائے لیکن اسے کوئی جواب نہ ملے۔ اور یہ دیکھتے دیکھتے آخر میں سید سجاد کی طرف نگاہ اٹھی، ایک 23 سال کا غیرت دار امام۔ بس تو یہ آخری اشعار ہے، دو تین شعر اور ہے یہ جناب زینب نے 23 سال کا۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ وقت کا امام ہر فضیلت میں سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے، اور اگر غیرت ایک فضیلت ہے تو یہ جان لے کہ سید سجاد سے بڑھ کر کوئی غیرت دار نہیں، سید سجاد سے بڑا کوئی غیرت دار نہیں ہو سکتا۔ جب سید سجاد کی آنکھیں اٹھتی ہیں تو دیکھتے سامنے پھوپھیاں ہیں جن کے سروں میں چادر۔ اللہ اللہ، 23 سال کا غیرت دار امام سر جھکا جا رہا ہے، نہیں معلوم زینب کی طرف نگاہ اٹھنے کی وجہ سے سر جھک رہا ہے، یہ توقے گرا باہر سے سر جھک رہا ہے۔ بی بی کی نگاہ بیٹے پر پڑی، آواز دی، یا اخی لو ترا علین لدا الاثر، اے میرے بھیا، اے کاش کی تم اسیروں کے درمیان میں سید سجاد کو دیکھتے۔ جب 11 محرم کو ہمیں اسیر بنایا جا رہا تھا تو سید سجاد کی حالت یہ تھی کہ ما الیتم لا یتی کو جوابا، سید سجاد کچھ بولنا چاہتے تھے لیکن زبان سے الفاظ نہیں نکلتے تھے، کلام نہیں کر پاتا تھا، سید سجاد کی زبان نہیں بولتی۔ وہ سید سجاد جو یزید کے دربار میں جا کر خطبہ دیتے ہیں، جب پہلی مرتبہ بیویوں کو اسیر کیا جانے لگا تب یہ میرا امام بولنا چاہتا ہے لیکن آواز نہیں نکلتی۔ کلما اوجوہ بالضرب نادا کا بدل یفیز دمعا سکوبا، جب بھی سید سجاد کو آ کر نیزے مارتے تھے تو یہ میرا امام رو تو نہیں سکتا تھا مگر آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھا۔ اور آخری شعر میں کہا، یا اخی زمہو زمہو الیک و قرب ہو و سکن فوادہ المرعوبہ، اے میرے بھیا، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اگر کم سے کم سید سجاد کو سینے سے لگا لے، میرے ہاتھ بدے ہوئے ہیں میرے بھیا، میں سید سجاد کو تسلی نہیں دے سکتی، اے سید سجاد کو سینے سے لگا لے۔ تاکہ سید سجاد کا دل ٹھہر جائے. اے میرے حسین,
انا للہ و انا الیہ راجعون.
سیعلم الذین ظلموا ای من قلب منقلب. پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما, پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما, پروردگار ہمیں راہ اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما, پروردگار ہمیں کربلا سے بہتر طور پہ آشنا فرما, پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ان کو حل فرما, کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما, علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کے امانہ و سار میں شمار.